وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الذين لا يعلمون سے مراد ہے مکہ کے کافر لوگ، یہ ہو گئے قال کے فاعل، مقولہ ہے لولا یکلمون اللہ، اور کہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے شان نزول کے بارے میں کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی بات کہی۔ نمبر دو، قال کا فاعل ہے رافع ابن خزیمہ یہودی، یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول، قال کے فاعل ہے نصارہ، اب اگر علامہ سیوطی والا قول لیتے ہیں تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سورت تو مدنیہ ہے اور مشرکین سے پالا ہجرت سے پہلے پڑا تھا، تو جواب آسان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد مشرکین نے یہ سوال مدینہ بھیجا ہو، کھلوایا ہو یہ سوال۔ کیا ہے سوال کا خلاصہ؟ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا بیچ میں واسطے واسطے رکھنے کے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالی ہم سے بات کرے تو ہم ایمان لانے کے بارے میں سوچیں۔ کیا بات کہے اللہ ہم کو؟ جو بھی کہنی ہو کم سے کم اتنا تو کہہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کم سے کم درجے میں اتنا۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جیسے نشانیاں ہم مانگتے ہیں ایسی نشانیاں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ معجزے کا انکار نہیں ہے، معجزے تو انہوں نے بہت دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مراد یہاں پر ہے جیسا معجزہ وہ چاہتے تھے ویسا، مقترحناہو، جیسے معجزے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، علی صدقی کا آپ کی سچائی پر، ایسا معجزہ کیوں نہیں آتا خاص قسم کا؟ چونکہ وہ الٹے سیدھے معجزے مانگتے رہتے تھے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں کوئی نئی نہیں ہے، پچھلے نبیوں سے بھی ان لوگوں نے ایسی ہی ڈیمانڈ کی تھی، ایسے ہی مطالبات انہوں نے کیے تھے۔ کذالک، جیسے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے زمانے کے یہود نصارہ مشرکین، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی۔ کون ان کے پہلے کے لوگ؟ پچھلی امتوں کے کافروں نے اپنے نبیوں سے اسی طرح کی باتیں کہی تھی۔ لولا آیت کے اندر ہلّا کے معنی کے اندر ہے، جیسے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، لولا رآ برہان ربی، اس طرح کا یہ جملہ واقع ہو رہا ہے۔ مثل قولہم، یعنی یہ بھی تاکید آ رہی ہے کذالک کی، مثل قولہم، ऊपर कज़ालिका आ गया, फिर भी मिसल कौलिहिम आ रहा है, गोया ये ताकीद है और ऊपर वाले मज़मून को मज़ीद पक्का करके साबित करना है कि इसी तरह की बातें कही गई थी पिछले ज़माने में भी। कैसी बात? मिनत तानुती शरकशी की व तलबुल आयाती बेजा मौजिज़ात का मुतालबा, तशाबहत क़ुलूबुहुम उनके दिल आपस में एक दूसरे जैसे हो गए, यानी जिस तरह पिछली उम्मत के कुफार थे इस तरह ये भी कुफ्र करने में उनके जैसे हो गए। वल इनाद और दिल में अदावत और दुश्मनी रखने में और बेजा मौजिज़ात का मुतालबा करने में उन सब के दिल आपस में एक जैसे हो गए। और ये आयत में मज़मून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है कि अगर आपके ज़माने के कुफार यहूद मुशरिकीन बेजा और गलत मुतालबा करे तो उससे आप घबरा न जाएं, पिछले उम्मतों के नबियों से भी ऐसे बेजा मुतालबात किए गए थे। قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ हम आयतों को, अहकाम को, मौजिज़ात को खोल खोल करके बयान करते हैं यकीन लाने वाली कौम के वास्ते, जानने वाली कौम के वास्ते। कौन सी यकीन लाने वाली जानने वाली कौम? अन्नहा आयातुन, कि ये सब अल्लाह के यहाँ से आई हुई निशानियाँ हैं, जब वो उसको मान लेंगे तो उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। فَإِقْتِرَاحُ آيَةٍ مَعَهَا تَعَنُّتٌ उसके बावजूद भी खुद के मांगे हुए मौजिज़ात का मुतालबा करना ये एक तरह की दुश्मनी और अडावत की बात है, शरकशी की बात है। यानी इतने सारे मौजिज़ात अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के हाथ पर दिखलाए फिर भी मुतालबे करते रहना ये एक तरह की सरकशी और शरारत की बात है जी।
और उन लोगों ने कहा जिनको इल्म नहीं है, यानी मक्का के काफिलों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करते हैं कि आप उसके रसूल हैं, क्या हमारे पास ऐसे मौजूदा क्यों नहीं आती, ऐसे मौजूदा क्यों नहीं आते कि जिसका मुतालबा करता आपके सिर पर। इसी तरह जैसा कि इन लोगों ने कहा इससे पहले वाले माजी की उम्मतों के काफिलों ने अपने नबियों से इस तरह की बात कह चुके हैं, यानी सरकशी और मौजदा का तलब करना, उनके सिर एक दूसरे से मिलकर जूते कुफरे में इनाद में और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है, और हमने आयतों को खोल खोल कर बयान किया उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, जानते हैं कि ये निशानियाँ हैं, फिर उसको ईमान रखते हैं, फिर उस पर ईमान लाते हैं, और इसके साथ दूसरे निशानियों का मुतालबा करना ये सरकशी है।
इन्ना अरसलनाका बिलहक्की बशीरन व नदीरा ولا تسأل عن أصحاب الجحيم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، حق بول کر کے ہدایت کا معنی لینا یہ مرادی معنی ہے، ہدایت کا درس لے کر کے ہم نے آپ کو بھیجا، जो आपकी दावत को कबूल कर ले वे उनको जन्नत की खुशखबरी दो, और जो आपकी दावत को कबूल न करे उनको जहन्नम का डर सुनाओ, और जहन्नमियों के बारे में आपसे सवाल पूछ गज नहीं होगी। क्या माना जहन्नमियों के बारे में आपसे पूछ गज नहीं होने का? उसका एक माना ये है कि वो काफिर लोग ईमान क्यों नहीं लाए थे, उसके सबब के बारे में आपको सवाल जवाब नहीं होंगे। उन काफिरों के ईमान न लाने के सबब के बारे में आपसे पूछपरछ नहीं होगी। दूसरा मतलब ये है कि आपने हक के तबलीग अदा किया था یا حق کے تبلیغ ادا نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں تو آپ سے سوال ہوگا. فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، قرآن میں تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ہم رسولوں سے ضرور پوچھیں گے، یعنی تبلیغ کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس کے بارے میں پوچھیں گے، ورنہ آپ کی تبلیغ پر کتنے لوگوں نے لبیک کہی اس کے بارے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال نہیں ہوگا. اصحاب الجحیم سے مراد ہے اصحاب النار، یعنی کافر لوگ. یعنی اگر وہ کافر لوگ ایمان نہ لائے تو یہ آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے. انما علیک البلاغ، پہنچا دینا آپ کے ذمے میں ہے. اور ایک قرات کے اندر جزم کے ساتھ بھی آیا ہے، اس صورت میں نہیں ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، نبی کو اللہ نہیں کر رہے کہ آپ ان کے حالت کے بارے میں جو قیامت کے دن ان کو پیش آئے گی آپ پوچھو ہی مت کیا حالت ان کو پیش آئے گی، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کافروں کو بہت بری حالت پیش آنے والی ہے. اسی لیے قیامت کے دن کے ان کے حال کے بارے میں آپ پوچھے ہی نہیں، اس دن تو ان کو نہایت برا حال پیش آنے ہی والا ہے. یہ منع بھی ان کا کیا گیا ہے. یا یہ کہ یوں کہو کہ ان کافروں کو جو عذاب واقع ہوگا اس کے بارے میں آپ نہ پوچھے. جی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ یعنی ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، جنت کی خوشخبری سنانے والا کو والا بنا کر اس شخص کے لیے جو اس کو قبول کرے، اور آگ سے ڈرانے والا بنا کر اس شخص کے لیے جو اس کو قبول نہ کرے، اور جنتیوں کے سلسلے میں آپ سے کچھ نہیں ہوگی، یعنی کافی تو ایمان نہیں لائے، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، اور ایک اعلان کے اندر کثر جسم کے ساتھ ہے نہیں ہونے کی وجہ سے.
یہ جس طریقے سے بعض مرتبہ آدمی پوچھتا ہے نا کہ بھائی اس کو کیا سزا ہوئی، کیسی سزا ہوئی، پوچھو مت سزا کے بارے میں، تو ہویا انتہائی بھیانک کیفیت کی ایک طرح کی یہ تعبیر ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ان لوگوں کے اندر ایسی خباثت بھری ہوئی ہے کہ یہ یہود اور عیسائی کبھی آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، نفی تاکید بلن کے ساتھ. کبھی یہود نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. سن لو مسلمانوں، ان کو راضی کرنے کی ایک ہی شکل ہے، حتیٰ تتبع ملتہم، ان کے دین کو اپنا لو، ان کے طور و طریق پر ہو جاؤ، ان کے جیسے عقیدے اعمال کردار شکل صورت بنا لو تو وہ تم سے راضی ہوں گے. حتیٰ تتبع ملتہم، ویا ان کے ایمان کی طرف سے نا امیدی کا اعلان ہو رہا ہے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کی طرف سے بالکل نا امید ہو جاؤ. ہاں محنت جاری رکھو. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ جواب میں ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تعالی جو ہدایت دے وے وہی ہدایت کہلانے کے قابل ہے. ھدی اللہ سے مراد ہے اسلام، یعنی اللہ نے جو اسلام کی ہدایت دی وہ ہدایت کہلانے کے قابل ہے. وما عداہ ضلالن، اسلام کے علاوہ باقی تمام چیزیں گمراہی ہے. اگر کوئی ہدایت کہلانے کے قابل ہے تو اسلام، باقی سب چیزیں گمراہی ہی گمراہی ہے. وما عداہ ضلالن. اب یہاں ایک نحوی قاعدہ سمجھو، طرفین میں معرفہ ہو، یعنی دو کناروں میں معرفہ ہو اور درمیان میں ضمیر فصل ہو تو حسر کا معنی ہوا کرتا ہے. یہاں دیکھو ھدی اللہ معرفہ، الھدی معرفہ، بیچ میں ہوا ضمیر فاصلہ، اس لیے ترجمہ حسر ادا کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیوے یعنی اسلام کی، وہی ہدایت کہلانے کے قابل ہے، باقی سب دلال اور گمراہی ہے. یہ حسر کا ترجمہ اس ضابطے سے ہوگا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی. اتباع کا خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم ضمیر کا مرجع ہے یہود نصارہ، لام قسمی یا قسم کے مفہوم پر. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، کون سی خواہشات؟ التی یدعونک الیہا، جن خواہشات کی طرف وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں، ان خواہشات کی اگر آپ نے اتباع کر لی فرضاً، یعنی بالفرض اگر آپ نے اتباع کر لی. بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس وحی کا علم اللہ کے یہاں سے آ گیا. کیا مطلب وحی کا علم اللہ کے یہاں سے آیا؟ یعنی آپ کو بتا دیا گیا کہ دین اسلام حق ہے، اور دین اسلام کھلی کھلی دلیلوں کے ذریعے سے ثابت اور پکا ہے. یہ بات آپ کے پاس آ جانے کے باوجود بھی اگر آپ نے ان یہود و نصارہ کی چاہت پر عمل کیا تو اللہ کی طرف سے جو پکڑ آئے گی، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچانے والا، حفاظت کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی اگر بالفرض آپ نے ان کی بات مان لی، ان کے طور و طریق کو اپنا لیے، تو پھر اللہ کے عذاب اور پکڑ کے آنے پر کوئی آپ کا حامی اور ناصر نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا. اب یہ اہوا اہم، یہود نصارہ جس مذہب کی دعوت دیتے تھے وہ مذہب بھی تو آسمانی مذہب تھا، یہ اشکال پیدا ہوتا ہے نا. یہودیت، عیسائیت، وہ بھی آسمانی ہے، پھر اس کو اہوا اہم سے قرآن نے کیوں تعبیر کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آسمانی مذہب میں انہوں نے اتنی تحریف کر ڈالی تھی کہ وہ آسمانی مذہب مذہب نہیں رہا تھا، بلکہ وہ اہوا اہم بن گیا تھا. ان کی اپنی مرضیات خواہشات کا وہ مجموعہ بن کر کے رہ گیا تھا، اسی لیے اہوا اہم کے لفظ سے آیت میں اس کو تعبیر کیا گیا. خواہشات نفسانیہ دو قسم کی ہوتی ہے. نمبر ایک، خواہشات نفسانیہ طبعیہ، یعنی انسان طبعی تقاضوں کی وجہ سے جو ایسے غلط دندے کرے، جیسے چوری کرنا، زنا کرنا. نمبر دو، خواہشات نفسانیہ مذہبیہ، کوئی آدمی نعوذ باللہ یہودی عیسائی بن گیا، مشرک بن گیا، یہ ہیں خواہشات نفسانیہ مذہبیہ. یہاں یہی آیت کریمہ میں دوسری قسم کی مراد ہے اہواہم سے، خواہشات نفسانیہ مذہبیہ وہ آیت میں مراد لی گئی ہے. فردن، فردن کا کیا مطلب؟ فرد کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ذات سے یہود نصارہ کی پیروی یہ ناممکنات کے قبیل سے ہے. کہ نبی یہود نصارہ کی خواہشات کی پیروی کر لے رہے، یہ تو ناممکنات کے قبول سے ہے. لیکن علی سبیل الفرض، یعنی فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے، مان لو کہ اگر نبی جیسی عظیم المرتبت شخصیت بھی ان کی خواہشات کی اتباع کرے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آوے. یہ ہے علی سبیل الفرض کا ایک مطلب. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرض کر کے آپ کی امت کو ڈرانا مقصود ہے، حضور کو تو صرف مخاطب فرض کیا گیا اور ڈرایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اس لیے جو ہے یہ تعبیر آیت کریمہ کے اندر استعمال کی گئی، جیسے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، حضور شرک کر ہی نہیں سکتے لیکن حضور کو مخاطب فرض کر کے حضور کی امت کو یہ بات جو ہے سنائی جا رہی ہے. تو اگر بالفرض آپ ان کی بات کی اتباع کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب میں کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا. جی
اور یہود اور نصارہ ہر کی ذات سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب یعنی دین کی پیروی کریں. آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت یعنی اسلام وہی صحیح ہدایت ہے اور اس کا علاوہ گمراہی ہے. ولی میں نام قسم کے لیے ہے اور قسم ہے اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کی بالکل جس کی طرف وہ آپ کو بلاتے ہیں آپ کے پاس یعنی اللہ کے جانب سے وہی کے آ جانے کے بعد تو آپ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی جس کو آپ کی حفاظت کرے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے جو آپ کو اللہ سے روکے.
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یہ مبتدا ہے، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. کیا مطلب تلاوت کا حق؟ نمبر ایک، یقرؤنہ کما انزل، کتاب اللہ کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو اتارا گیا. معلوم ہوا کہ یہ لفظی تلاوت آسمانی کتاب کے لیے خاص ہے کیونکہ اس میں جس طریقے سے الفاظ کی اتباع ہے کیفیت ادا کی بھی اتباع ہے، کہ الفاظ بھی منزل من اللہ اور کیفیت ادا بھی منزل من اللہ، تو اس کی ترتیب کی اتباع کرنی ہے. اور بھی وسیع مفہوم ہے یتلونہ حق تلاوتی کا، یعنی آیات سوال پر پہنچ کر اللہ سے سوال کرنا. مثلا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیا تو جنت کا مطالبہ، عذاب کی آیت آئی تو عذاب سے حفاظت کی دعا، یہ بھی حق تلاوتی میں شامل ہے. اسی طریقے سے عمل کرنا یہ بھی جو ہے حق تلاوتی میں شامل ہے. غور تدبر اور حکم اور معانی یہ بھی حق تلاوتی کے اندر شامل ہیں. جملہ حالیہ ہے یتلونہ حق تلاوتی، اور حق پر جو نصب پڑا گیا ہے نے وہ مصدر ہونے کی بنیاد پر نصب پڑا گیا ہے. اور الذین کی خبر، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس کے اوپر ایمان اور یقین لاتے ہیں، یعنی جو لوگ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی اس کے اوپر دل و جان سے ایمان اور یقین رکھتے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا شان نزول بیان فرماتے ہیں، نزلت فی جماعت. دیکھو مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی، اور حبشہ کے مہاجرین کا ایک قافلہ ڈائریکٹ مدینہ آیا. ہجرت سے پہلے مکہ ان کی واپسی نہیں ہوئی، ڈائریکٹ وہ مدینۃ المنور آئے. ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ کل 40 افراد پر مشتمل جماعت تھی، 32 حبشہ کے عیسائی تھے، 8 ملک شام کے عیسائی لوگ تھے، اس میں مشہور بحیرہ راہب بھی تھا، اور سیدنا حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کے اندر یہ قافلے کی واپسی ہوئی. تو ان کے بارے میں جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جنہوں نے آ کر کے اپنا اسلام ظاہر کیا. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو آدمی بھی اس کا انکار کرے گا یعنی اللہ کی کتاب کا جو ان کو دی گئی تھی بہی طور پر کہ اللہ کی کتاب میں تعریف کر ڈالے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیوں نقصان اٹھائیں گے؟ کیا نقصان اٹھائیں گے؟ لِمَصِيرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ, وہ ہمیشہ کی آگ جو ان کے لیے ہیں ان کی طرف ان کو پہنچا دیا جائے گا. جی
وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یہ مبتدا ہے, وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کے تلاوت کا حق ہے, یعنی اس کو پڑھتے ہیں جیسے وہ اتری, اور جملہ اور مکمل جملہ یہ حال ہے, اور حق یہ منصوب ہے مصدر ہونے کی وجہ سے.
یہ صوفی جی کو بھی بھیج دو چشمے والے. جی
اور خبر بلائے کہ منو نبی ہی ہے, یعنی یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے سلسلے میں جو حبشہ سے آئے اور مسلمان ہوئے, اور جو اس کا انکار کرے یعنی اس کتاب کا جو ان کو دی گئی اس طور پر کہ اس میں تحریف کرے, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ان کے آپ کی طرف لوٹنے کی وجہ سے جو ان پر دائمی ہیں.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. پیچھے بھی ایسی آیت گزری, پھر دوبارہ ایسی آیت یہاں پر آئی ہو بہو, تو مفسرین فرماتے ہیں کسی اہم بات کو, بنیادی بات کو, مرکزی بات کو اجمال کے ساتھ کبھی تفصیل کے ساتھ دوہرا دوہرا کر کے بیان کیا جاتا ہے تاکہ وہ بات اچھی طرح ذہن میں فٹ ہو جائے. اس مقصد سے یہ آیت کا یہاں پر تکرار ہوا ہے اور بھیجا نہیں ہے, مفید ہے یہ تاکہ مخاطبین خاص طور پر اہل کتاب کی آیت کریمہ اور اس کا مضمون ذہن نشین ہو جائے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین تقدم مثله واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ينصرون کا معنی کیا سیوطی رحمت اللہ علیہ نے, اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تقدم مثلہ. چلو
اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میں نے ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو دی, اور بلا شبہ میں نے تم کو جہاں والوں کا فضیلہ دی ہے, اس جیسی آیت پہلے گزر چکی ہے. اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ کام نہ آئے گا اور کسی کی طرف سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو سفارش اور نہ کوئی سفارش ان کو کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی.
یہ کالا پنکھا بند کر دو نہیں یہ والا. وہ صبح سوچ سو کرتے اور آپ لوگ اٹھاتے نہیں, تمہارے پڑوسی. جی اسی لیے پنکھا بند. بیٹھ جاؤ سب, بیٹھ جاؤ سب, پنکھے بند کر دو. چلو بند کر دو, بیٹھ جاؤ سب, بیٹھ جاؤ. جی چلو لائٹ چالو رکھو.
اور نہ ان کی مدد کی جائے گی, یعنی اللہ کے عذاب سے جو اللہ
آج جو کھڑے ہوئے وہ کھڑے رہو آج اور گزشتہ کل سے. جی باقی سب بیٹھ. جی چلو.
اور نہ ان کی مدد کی جائے گی جو اللہ کے عذاب سے ان کو روکیں.
اچھا نہیں لگتا نا عربی ششم میں طلبہ کھڑے ہوئے, کتنا اچھا نہیں لگتا ہے. اس لیے اب اپنے دوسری ترکیب پر عمل کریں گے. جی
اور کوئی شفے سے ان کو کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی جو اللہ کے عذاب سے ان کو روکیں.
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَى, اب ما قبل کے مضمون کے ساتھ ربط ہے. کہ یہود بھی اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ملت پر مانتے تھے اور عیسائی لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ملت پر مانتے تھے. یہاں تک کہ صراحتاً نفی کرنی پڑی, ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم یہودی کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی, عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم عیسائی, اور یہ عرب کے مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو دیکھو ذرا, وہ تو پکے موحد تھے اور تم ہو پکے مشرک. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شریعت پر عمل کرنے والے اور تم تعریف کرنے والے. تو سیرت ابراہیمی کا بیان ہو رہا ہے, یہود نصارہ اور مشرکین تینوں کی تردید کے واسطے, کہ جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خاموخواہ کہتے تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے حقیقی ملت ابراہیمی کیا ہے. ابراہیم ربو, جیسی شخصیت ویسا امتحان. جتنا بڑا انسان اتنا بڑا اللہ کی طرف سے امتحان. اب ابراہیم علیہ السلام کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, تو پھر امتحان بھی اتنا بڑا ان کا لیا گیا اللہ کی طرف سے. اب کلمات سے کیا مراد ہے؟ اب اس سے پہلے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قرات ابراہم بھی آئی ہے, ابراہیم میں ایک قرات ابراہم. وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا. تو یہاں پر کلمات معنی کے لیے استعمال ہوا ہے چند چیزوں میں, چونکہ کلمات ظاہریہ کا معنی باطنیہ سے گہرا اور لازمی تعلق ہوا کرتا ہے. ہماری امتحان کلمات ظاہریہ کے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو امتحان ہوتا ہے وہ کلمات معنی حقیقی امتحان ہوا کرتے ہیں. اب وہ کیا چیز تھی؟ تو بعض چیزیں تو سیوطی رحمت اللہ علیہ لائے بھی اوامر, چند احکامات دیے, اور احکامات کا مکلف بنا کر کے آزمایا کہ ابراہیم عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یہ ہے پہلی آزمائش. نمبر دو, حج کے احکام مراد ہے کلمات سے. نمبر تین, مزمزہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا, مسواک کرنا, مونچھے کتروانا, سر میں مانگ نکالنا, ناخن تراشنا, بغل اکھیڑنا, موئے زیر ناف مونڈنا, کتنا کرنا, پانی اور ڈھیلے سے استنجا کرنا, یہ سب فطرت انسانیہ کے اعمال کہلاتے ہیں. یہ سب اعمال کے ذریعے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ہے کہ سب اعمال وہ انجام دیتے ہیں کہ انجام نہیں دیتے ہیں. پانچ کا تعلق سر سے ہے اور پانچ کا تعلق بدن سے. اس میں گنتی لگا لو, مزمزہ, استنساک, مسواک, مچھ اور سر میں مانگ, یہ پانچ چیزوں کا تعلق چہرے سے ہے, باقی پانچ چیزوں کا تعلق نیچے کے بدن سے ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ابتلا سے مراد ہے وہ کواکب والا واقعہ, فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا, کہ ظاہری مناظر عجیبہ کو دیکھ کر حضرت ابراہیم اس میں پھنس جاتے ہیں نعوذ باللہ, یائی کے وحدانیت پر جمے رہتے ہیں. چونکہ پوری قوم کواکب پرست, سیارہ پرست, بڑے چھوٹے ستاروں کو مؤثر اور متاثر ہونے والے, یہ ایک بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. بس کہنے لگے کہ نار والا واقعہ یہ ہے ابتلا، نار نمروز جس میں آپ کو ڈالا گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں ختنہ کا حکم نازل ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اتنی بڑی ہو گئی تب حکم آیا ختنہ کرنے کے معاملے کے اندر، یہ بھی امتحان. اور بعض کہتے ہیں کہ مراد ہے خواب کے ذریعے ذبح ولد والا امتحان. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. بعض کہتے ہیں کہ آبائی وطن سے ہجرت یہ ہے امتحان. انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے عراق سے شام چلے گئے، وہ امتحان. یہ سب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. اب یہاں جو ہے ایک بات ذہن میں رکھنا، امتحان کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. من جملہ ایک مقصد کے ممتحن کی قابلیت کو دیکھنا. ممتحن یعنی جس کا امتحان لیا جاتا ہے اس میں کتنی قابلیت ہے، اس میں کتنی صلاحیت ہے، اس کو جانچنا. اور یہ اس آیت کریمہ میں مراد نہیں ہے، چونکہ ممتحن اللہ علیم اور حکیم ہے، اسی لیے ممتحن کی صلاحیت اور قابلیت کو جانچنا یہ ہرگز مراد نہیں ہے. نمبر دو، امتحان کا مقصد ہوتا ہے ممتحن کا درجہ اور قابلیت لوگوں کو بتلانا. ہم تو جانتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ کتنے ذی‌علم ہیں، لیکن عوام کو بھی تو ہم بتلائیں نہیں کہ ہمارے شاگردین عزیز کتنے قابل ہیں. تو بعض مرتبہ امتحان کا مقصد ہوتا ہے دوسروں کو بتلانا ممتحن کی قابلیت، تاکہ ملا ہوا انعام بے محل لوگ نہ سمجھے. بعض مرتبہ انعام پر بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، اوہو یہ مدرسے میں اتنا بڑا انعام کیوں ملا؟ ارے بھائی ذرا دیکھو تو صحیح ہے کتنا قابل طالب علم ہے. تو دیے گئے انعام کو وہ بے محل بے موقع نہ سمجھے، اس مقصد سے لوگوں کے سامنے قابلیت ظاہر کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے. یہ دوسرا مقصد یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اتنا اونچا انعام عطا فرمایا، تو کن قابلیت کی بنیاد پر عطا فرمایا؟ وہ اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرما رہے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. اب دیکھیے باقی تو سب چیزیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن ایک دو مسئلے ان 10 چیزوں میں سے سمجھ لو. ایک مسئلہ ہے ختنہ کے متعلق، کہ ختنہ جو ہے حشفے کے اوپر جو چمڑی ہوتی ہے ساتر الحشفہ، اس کو کاٹنے کا نام ہے ختنہ. اور اس کو جڑ میں سے بالکلیہ کاٹ دینا یہ اعلیٰ ترین اور افضل ترین درجہ ہے. اور صرف حشفے کو ڈھانپنے والی چمڑی کو کاٹ دینا یہ واجب درجہ ہے. اور ولادت کے 7ویں دن ختنہ کرا لینا مستحب ہے. 10 سال کی عمر تک ختنہ ہو سکتا ہے، بلوغ تک چھوڑے رکھنا مکروہ ہے. اور کوئی آدمی بڑی عمر کے اندر ایمان لایا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اس کی حالت دیکھ لینے کی، کہ ختنہ کرے تو مر جاوے ایسا ہو تو ختنہ نہیں کرنے کی. باقی افضل یہی ہے کہ بڑی عمر میں بھی ایمان لاوے تو اس کی ختنہ کروا لی جائے گی، یہ بہتر طریقہ ہے. تو یہ سب چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. فأتمهن، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پورا کر کے دکھلا دیا. اداہن تامات، سب چیزیں آپ نے پوری کر دی، حکم آیا اللہ کا ساری چیزیں آپ نے پوری کر ڈالی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو کیا انعام ملا اللہ کی طرف سے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، واہ واہ، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم تم کو لوگوں کا پیشوا بنائیں گے، لیڈرشپ ہم آپ کو عطا کریں گے، اور یہاں سیاسی لیڈرشپ مراد نہیں ہے، قدوت فی الدین، دینی اعتبار سے ہم آپ کو رہنما بنائیں گے، اور بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، قیامت تک کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. آج بھی امت محمدیہ کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اس امت کو بھی یہ کہا گیا. بہت سارے اعمال امت محمدیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والے انجام دے رہی، مل اباہ یا رسول اللہ ہو سنت ابیکم ابراہیم، حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ، نماز میں درود درود ابراہیمی، تو کئی چیزوں کے اندر آپ کی امامت قدوائیت قیامت تک مسلم ہے. یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، عیسائی بھی جوڑتے ہیں، بلکہ مشرکین بھی اپنے آپ کو ابراہیمی آج تک کہتے ہیں. اسی لیے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ برہمن ابراہیم سے مشتق ہے، براہما اس سے برہمن یہ بنا ہے. تو انی جاعلک للناس اماما، جب اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا منصب عطا فرما دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اپنی اولاد کے لیے بھی مانگی کہ اللہ میں تو امام بن گیا، میری اولاد کا کیا؟ اب یہاں دو احتمال ہے آیت کریمہ کے اندر، اگر یہ امتحان نبوت کے اعلان سے پہلے کا ہے تو جاعلک للناس اماما سے امامت کبری نبوت دیا جانا مراد ہے، کہ یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے کب لیے؟ نبوت دیے جانے سے پہلے، تو یہاں امامت سے مراد امامت کبری نبوت مراد لی جائے گی. نمبر دو، اگر نبوت کے بعد یہ امتحان لیا گیا تو پھر یہاں امامت سے مراد لیا جائے گا عالمگیر آپ کی دعوت، کہ ابراہیم تمہاری دعوت عالمگیر رہے گی اور تمہاری ملت کو مرکزیت حاصل ہوگی، تمہارا کام کار نبوت برا وسیع ہوگا، بہت پھیلے گا، یہ امامت کے ذریعے سے مراد لیا جائے گا. تو قال انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی، دیکھو یہ ومن ذریتی یہ عطف ہے نا، یہ عطف تلقینی ہے، ایک نئی قسم عطف کی، عطف تلقینی. کیا مطلب عطف تلقینی کا؟ یعنی یہ کام کر رہے ہو تو ساتھ میں یہ کام بھی کر دو، یہ کر رہے ہو تو یہ بھی کر دو، گویا سامنے والے کو ایک کام کے ساتھ دوسرے کام کے کرنے کی تلقین کرنا، کہ بھئی آپ مجھے جو ہے فروٹ چاہیے، آپ مرولی جا رہے ہو نا آپ کے دماغ کی دوا لینے، ساتھ میں میرے فروٹ بھی لے آنا، یہ کہلاتا ہے امر تلقینی، کہ ایک کام آپ کر ہی رہے ہو ساتھ میں یہ کام بھی کر دو، یہ امر تلقینی کہلاتا ہے. تو ومن ذریتی میں عطف عطف تلقینی ہے، کہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم کو امامت دے رہے ہیں تو درخواست، اللہ میری اولاد کو بھی ساتھ ساتھ میں دے دو. ومن ذریتی اولادی، اے اللہ میری اولاد، یعنی ان کو بھی آپ پیشوا بنا دیجئے. قال لا ينال عهد الظالمين، اللہ کے یہاں سے جواب ملا کہ ابراہیم یہ امامت کا مقصد منصب ظالموں اور کافروں کو نہیں ملا کرتا، گویا نبوت والی امامت گنہگاروں کو ظالموں کو کافروں کو نہیں ملا کرتی. الکافرین کیا نتیجہ نکلا؟ دل علی انہ ینال غیر الظالم, یعنی جو ظالم نہیں ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ یہ منصب اپنے فضل سے عطا کریں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں آپ کی اولاد میں مخلص موحدوں کی ایک جماعت ضرور رہی ہے. یہ دعا اللہ نے قبول فرما لی. مخلص موحدین حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہر دور کے اندر رہے, یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں, زمانے فترت نبوت میں ایک جماعت آپ کی اولاد کی پکی موحد رہی. تو لا ینال عہد الظالمین, اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی, ومن ذریتی میں من کو تبعی زیہ مانے تو کیا بات نکلے گی کہ ابراہیمی اولاد میں بہت سارے اہل حق ہونے کے باوجود ان کو نبوت کا منصب ملنا ضروری نہیں ہے. بہت سارے حق پر ہونے کے باوجود ان کو نبوت کا منصب ملنا ضروری نہیں, یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جو اہل حق ہوگا ہر ایک کو نبی بنا دیا جائے, نہیں. ہو سکتا ہے بہت سے اہل حق ہو پھر بھی نبوت نہ ملے, یہ من کے لفظ سے اشارہ نکلا اس کے اندر. جی.
اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا, اور یہ قیامت میں ابراہیم ہے,
یعنی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ من سے سیدھا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ خود دعائی ابراہیمی کا خلاصہ یہ کہ اللہ میری اولاد میں سے باس کو ہی نبوت کا منصب دینا, سیدھی دعا کا ہی حاصل یہ نکلتا ہے. جیسے کہ ایک موتم کے 10 بیٹے ہو, دعا کرے کہ اللہ کسی ایک کو تو موتم بنا ہی دینا. من ذریتی, چلو,
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں کا مقرر کیا, اور کہا گیا کہ یہ مناسک کے حج ہے, اور کہا گیا کہ کلی کرنا, ناف کے پانی ڈالنا, مسواک کرنا, مونچھ کتروانا.
ہاں, مونچھ کتروانا یعنی مثل بھوں اس کو بنا دینا, اور جو ہے منڈوانا اس کو بعض فقہا نے بدعت قرار دیا ہے مونچھ منڈوانے کو, اور بعض نے اس کو سنت قرار دیا ہے. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو ٹریمر مشین آتے ہیں اس میں کینچیاں اتنی باریک ہوتی ہے کہ وہ مونچھوں کو مونڈنے کی طرح کر دیتی ہے, مونڈتی نہیں ہے, مونڈنے کی طرح کر دیتی ہے. وہ بھی قص و شارب میں شامل ہے, اور وہی افضل طریقہ ہے. جی.
اور سر میں مانگ نکالنا, اور ناخن تراشنا, اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنا, اور منہ زینب کاٹنا, اور ختنہ کرنا, اور استنجا کرنا. سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کیا, یعنی کامل طور پر اس کا ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بلا شبہ میں تم کو لوگوں کے لیے پیشوا بناؤں گا, یعنی دین کے سلسلے میں پیشوا بناؤں گا. تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے اولاد میں سے بھی تو آپ پیشوا بنائیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا
ایسے ہی عہد عام بھی ہے, ومن ذریتی والا, وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا, کہ جب صبر کریں گے تو اللہ منصب امامت عطا فرمائیں گے. صبر کے عادی بن جاؤ. چلو. جی.
میرا منصب, میرے امامت بنانے کا منصب ظالموں کو نہیں ملے گا, یعنی ان میں سے کافروں کو نہیں ملے گا. یہ بات پر دلیل ہے کہ یہ منصب ان کو ملے گا جو ظالم نہیں ہے.
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا مَثَابَةٌ, ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ لوٹ لوٹ کے بار بار آوے, اور یہ کعبۃ اللہ کی صفت ہے, اس لیے کہ کعبۃ اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانے سے کبھی دل ابھرتا نہیں ہے, دل سیر نہیں ہوتا ہے, اس جگہ کو مثابتا للناس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جبکہ ہم نے بنا دیا بیت اللہ کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ لوٹ کر کے آنے کی جگہ، من کل جانب تمام اطراف عالم سے، وامنا مأمنا لهم من الظلم والاغارات الواقعہ فی غیرہ، اور پر امن جگہ ہم نے بنا دیا کہ پورے عرب میں ظلم ہو رہے تھے، غارت گیریاں ہو رہی تھی، ان تمام سے ہم نے حرم کو پر امن جگہ بنا دیا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کعبہ کے اطراف کے اندر ماحول تھا اگوا کا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ کڈنیپ کرنے کا ماحول تھا، لوگوں کو لوگ جو ہے اپہرن کر کے لے جاتے تھے. اگوا، کڈنیپ، اپہرن، یہ چیز عام تھی. ایسے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مأمن بنا دیا کہ ظلم نہیں ہوگا، غارت گیری نہیں ہوگی. ایک آدمی اپنے باپ کے قاتل کو ملتا تھا تو بھی اس کو جوش نہیں آتا تھا کہ باپ کے قاتل کو مار ڈالوں، یہ حرم مقدس ہے، یہاں کس طریقے سے میں ماروں، اس کے دل میں یہی بات آتی تھی. تو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ لوگو تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، ہاذا مقام ابراہیم، یہ ہے ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ. تو حضرت عمر عرض کرنے لگے، افلا نتخذہ مصلی، کیا ہم اس کو نماز کی جگہ نہ بنا لے وے. بس شام تک میں حضرت عمر کی تائید اللہ کے یہاں سے ہو گئی اور یہ آیت نازل ہو گئی اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا گیا. عین مراد نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو چھوٹا سا پتھر دو قدم کے بقدر، وہاں کیسے نماز پڑھیں گے؟ اس لیے مراد لیں گے اس کے پیچھے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے اس کے قریب میں طواف کے بعد کی دو رکعت نماز ادا کرنی ہے. الحجر ایک پتھر کا نام ہے، الذی قام علیہ، جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، ہند بنا البیت، بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کے اوپر. جنتی پتھر ہے بھائی، تین پتھر اس وقت دنیا میں جنت کے، ایک یہی مقام ابراہیم. اس کی خوبی کیا تھی کہ کعبہ تو بہت بڑی عمارت ہے تو چاروں طرف وہ چلتا تھا، چاروں طرف جدھر ابراہیم علیہ السلام کو جانے کا پتھر پر کھڑے رہ جانے کا چلے. دوسری خوبی، اونچا نیچا ہوتا تھا، جتنی دیوار اونچی گئی اتنا اونچا پتھر گیا، جب نیچے آنا ہو نیچے آ جاتا تھا. اور سولابت کے باوجود قدم مبارک کے نشانات اس میں بن گئے. یہ تین خوبیاں اس پتھر کے اندر تھی. تو اس پتھر کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، یعنی اس کے پیچھے تم نماز پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کعبۃ اللہ سے بالکل متصل تھا. کہاں تھا؟ جہاں ابھی ملتزم ہے وہاں. ملتزم یعنی کعبۃ اللہ کا دروازہ، حجر اسود، اس کے بیچ والی دیوار کو ملتزم بولتے ہیں. وہاں یہ مقام ابراہیم والا پتھر رکھا ہوا تھا. پھر سیلاب آیا اور پانی کے بہاؤ میں تھوڑا دور چلا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا. کہاں؟ جہاں ابھی ہے وہاں، یعنی کہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے تھوڑا سا بائیں جانب کے اندر، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر وہ پتھر رکھوا دیا. تو دو رکعت طواف کی وہاں جا کر کے پڑھنی ہے، اور ایک قرات کے اندر خاک فتحے کے ساتھ بھی آیا ہے اتخیزو کے بجائے خاک فتحہ، اس صورت میں یہ ماضی اور خبر بن جائے گا. جی.
اور جب ہم نے بیت اللہ کو یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے بابر آنے کی جگہ بنایا، یعنی کہ اس کی طرف ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں، اور امن والا بنایا ظلم سے اور غارت گری سے جو اس کے ارد گرد واقع ہوتی ہیں، اور لوگ اس کے اور لوگ اپنے باپ کے قاتل کو یہاں ملتا ہے تو اس کو جوش نہیں آتا، اور تو مقام ابراہیم کو یعنی وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم کعبہ کے بنا کے وہ تعمیر کے اس پر کھڑے ہوتے تھے، مصلی بنا یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، اور تم اس کے پیچھے طواف کی دورکات پر ہو، اور ایک رات کا خاک فتح کے ساتھ خبر ہونے کی.
ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ شروع زمانے تک وہ پتھر کھلا ہوا تھا، لیکن لوگ کیا ہے کہ وہ آتے ہیں اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو نشانات عالیہ مٹنے لگے، تو پھر اس کو چاندی کے کور میں پیک کر دیا گیا، اور پھر کرسٹل کی پیٹی میں اس کو رکھ دیا گیا. جی. کرسٹل شیشے کے مانند ایک چیز ہوتی ہے. جی.